صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے آخری نبی، افضل انبیاء، اشرف انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی خدا کی سیرت کے بارے میں سوچنے سمجھنے، اس کی خاطر بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے. یہ یقیناً کسی بھی انسان کے لیے بڑی سعادت ہے کہ وہ نبی سے وابستہ ہو، اس عظیم الشان ہستی سے وابستہ ہو، اسے سیکھنے کی کوشش کرے. اور دائرے کے ایام، میلاد کے ایام میں نبی معظم کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے ان کے فرزند کے حضور مبارکباد کا پیغام پہنچانے کے لیے اور اس توفیق کے لیے کہ انشاءاللہ ہم نبی خدا کے راستے پر چل سکیں، ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ نبی خدا کی زندگی میں متعدد پہلو ہیں، اتنے عظیم الشان دروس ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ اگر میں اور آپ 1400 سال کے بعد بھی بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے انداز ہیں ان کی زندگی کو جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. کچھ کا تعلق نبی خدا کی معنوی زندگی سے، ان کی ایک نورانی حقیقت سے ہے. کیا مطلب ہوا اس کا کہ اول و ما خلق اللہ نوری، اب پہلی چیز جو خدا نے خلق کی وہ میرا نور تھا. اور یہ کہ خدا نے متعال ان کی خاطر دنیا کو خلق کرے، ان کی خاطر تمام کائنات انجام پائے، ان تمام چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ معنوی پہلو ہیں، نورانی پہلو ہیں ان کی ذات مقدس کے. یہ کہ وہ تمام انبیاء کے اوپر شاہد تھے، ان کا وجود آیا قدیم تھا یا مثلاً دنیا میں تشریف آوری پر وجود کا آغاز ہوا. یہ تمام وہ مباحث ہیں جو اب کسی حد تک فرقہ وارانہ اختلافات کے بھی نظر ہو چکے ہیں. نبوت آیا 40 سال پہ شروع ہوئی یا نبوت پہلے شروع ہو چکی تھی، یہ تمام چیزیں میں نے عرض کیا کہ اب ہم کم و بیش ایسا ہو گیا کہ ان تمام مباحث میں فرقہ وارانہ آراء کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم ان تمام چیزوں کے اوپر فی الحال گفتگو نہ کریں. جو ہمارا بنیادی ترین موضوع ہے اس وقت وہ یہ کہ نبی خدا کی جو زندگی کا منصوبہ ہے، وہ منصوبہ کیسا منصوبہ ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور مجھے دو طرح سے اس کو دیکھنا ہے. ایک تو یہ کہ کم و بیش ظاہر ہے کہ ہم پوری طرح تو یہ بات نہیں کر سکتے، وہ یہ کہ جس طرح سے نبی خدا اپنے کام کو دیکھ رہے تھے، اپنی زندگی کو دیکھ رہے تھے، کم و بیش تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے وہ انداز کون سا انداز تھا. اور ظاہر ہے کہ ہم اس انداز سے اپنی زندگی کو نہیں دیکھ سکتے، اس کو ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر ان کی زندگی سے جو ہمیں سیکھنا ہوگا وہ ہمیں کس انداز میں سیکھنا ہوگا. آپ جانتے ہیں ان دو چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی فرض کر لیجئے کہ ان چیزوں کا ماہر ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، اس کے پاس تجربہ بہت زیادہ ہے. اگر ہم یہ توقع کریں کہ ہم وہ کریں گے جو اس نے کیا، جس کا تجربہ، جس کا علم، جس کی طاقت، صلاحیت، توانائی بہت زیادہ تھی، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو پھر اس کے پاس ہمارے لیے کون سا منصوبہ ہے؟ اچھا، اس کی ایک طرف سے عظمت ہے، دوسری طرف سے ہماری پستی ہے، ہماری عقارت ہے، یہ برج کیسے بنتا ہے؟ اور نبی خدا نے یہ برج کیسے بنایا؟ اب آپ تصور فرمائیے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی ایک نورانی حقیقت ہے، وہ نورانی حقیقت بہت اعلیٰ پائے کی ہے، اس نورانی حقیقت کی جو انتہائی اعلیٰ پائے کی حقیقت ہے جس پہ میں اور آپ پر بھی نہیں مار سکتے، اس کے باوجود ان کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دنیا کی اگر ایک مثال عرض کروں تاکہ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا کلیئر کر پاؤں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا پائلٹ ہو جس کا تجربہ بے انتہا ہو، 25-30 سال اس نے یہ کام انجام دیا ہو، دنیا کا کوئی جہاز ایسا نہ بچاؤ جو اس نے نہ چلایا ہو، وہ ان تمام چیزوں کا ماہر ہو، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پائلٹ کے سامنے کھڑا کیا جائے اور ہم سے کہا جائے کہ ایسے کر کے دکھاؤ جیسے اس نے کیا، کوئی چانس ہے ہمارا؟ ہم نہیں لیں، ہمارا کوئی چانس ہی نہیں ہے اس کے سامنے. تو کیوں اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے؟ ہمارا کیا چانس ہے؟ اب اللہ کے رسول کو بھی پتا ہے کہ ان کی عظمت کہاں ہے، اللہ کو بھی پتا ہے ان کی عظمت کہاں ہے، اس کے بعد میرے جیسے کے لیے ان کی ذات اسوہ حسنہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ ایک وہ منصوبہ ہوگا جو ان کے نقطۂ نظر سے ان کا منصوبہ ہوگا، اور ایک وہ منصوبہ ہوگا جو ان کی ذات میں ہمارے لیے منصوبہ ہو سکتا ہے، اس کو ان دونوں کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا. تو پہلے ذرا سا اس کی طرف توجہ دیں جس طرح سے رسول خدا اپنی زندگی کو دیکھ رہے تھے، یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسے دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ کچھ اور ہوگا، لیکن ہم صرف ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، دنیا اسلام کا جو پورا نظام ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے ایک مجموعے کے اوپر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسلامی نظام کے اندر دنیا کی کچھ زیادہ حیثیت ہے نہیں. یعنی مثال کے طور پر جتنا بھی اسلامی ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے، جتنا بھی اسلامک ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں، انبیاء کے واقعات موجود ہیں، انہوں نے دنیا کو کبھی بھی اصالتاً نہیں دیکھا، دنیا کو ہمیشہ آخرت کے ریفرنس کے اندر دیکھا ہے. جیسے مثلاً اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو دنیا کو وہ خود اصل میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کو اس پل کے ناطے جس سے وہ آخرت تک پہنچ رہے ہوں. ایک طرف سے وہ اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو جو دنیا میں لوگوں کی کامیابی اور ناکامی ہوتی ہے، ان لوگوں کی وہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں اصلا. مثال کے طور پر عام آدمی کے لیے دنیا میں ایک جنگ ہار جانا بہت بڑی ناکامی ہوتی ہے، اس جنگ میں مارا جانا بہت بڑی ناکامی ہے، اس میں اس کی آل اولاد کا اسیر ہو جانا یہ ناکامی کی سوا کچھ نہیں ہے، اور سید الشہداء کے نزدیک یہ عین کامیابی تھی. اور بی بی زینب نے فرمایا کہ اللہ کا حسن ہم نے دیکھا، جمال ہم نے دیکھا. تو یہ جو دو نقطہ نظر کا فرق ہے، یہ بہت واضح فرق ہے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کا منصوبہ ابتدائی طور پہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے وہ اس معاملے میں بالکل مختلف ہے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھئی ہم لوگوں کی جو کامیابی ہوتی ہے دنیا کے اندر، وہ ہوتی ہے لوگوں کے ریفرنس میں. مثال کے طور پر اگر مجھے عزت مل رہی ہے تو میں کامیاب ہوں، عزت نہیں مل رہی تو میں ناکام ہو گیا. اچھا مجھے کون عزت دے گا؟ لوگ دیں گے. اگر مجھے طاقت مل گئی تو میں کامیاب ہو گیا، نہیں طاقت ملی تو میں ناکام ہو گیا. پیسہ مل گیا تو میں کامیاب، نہیں پیسہ ملا تو میں ناکام. تو ہم لوگوں کی جو کامیابی اور ناکامی ہیں وہ لوگوں اور اشیاء کے ریفرنس میں آ رہی ہے. ہم لوگوں کو دیکھتے ہوئے اپنی کامیابی کو ڈیفائن کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی کامیابی کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. ہماری کامیابی لوگوں اور چیزوں کے اوپر منحصر ہوتی ہے. اچھا ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا اللہ کے رسول کا کوئی ریفرنس یہ ریفرنس ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا، انبیاء کا، ان کی آل اولاد کا یہ ریفرنس ہے ہی نہیں، لوگوں سے ان کو زیادہ غرض نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول سے اگر کوئی اس زمانے میں پوچھے جب وہ مکہ کے اندر تنہا تھے، صرف امیر المومنین اور بی بی خدیجہ ان کے ساتھ تھیں، وہ تب بھی کامیاب تھے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ شب ہجرت مکہ سے نکل رہے تھے اور گویا ایک دشمن کے خطرے کی زد میں تھے، تب بھی کامیاب تھے. جب وہ مدینہ کے اندر تشریف لے آئے، حکومت تشکیل پا گئی، فتح مکہ ہو گئی، وہ تمام جزیر النما عرب کے حاکم بن گئے، وہ تب بھی کامیاب تھے. اچھا اس کامیابی کا ریفرنس لوگ نہیں ہے، اس کامیابی کا ریفرنس چیزیں بھی نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی کامیابی کا احساس کرتے کہاں سے تھے؟ جب لوگ اور چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس میں وہ کامیابی نہیں دیکھتے تھے، تو کامیابی کو کس چیز میں دیکھتے تھے؟ تو مجھے اس میں ایک اور ڈیپتھ سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی کامیابیوں کو اپنے آپ کو سینٹر بنا کر دیکھتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر میں کیا کروں گا, میں یہ سوچوں گا میں ہوں اور میں کامیاب کیسے ہوں گا. تو میں کامیاب ہوں گا جب لوگ میرے ساتھ اس طرح کریں گے, جب یہ چیزیں میرے اختیار میں آ جائیں گی. تو مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ لوگ مجھے عزت دیں, لوگ میری بات سنیں, چیزیں میرے ہاتھ میں ہوں, تو یہیں سے سارا مالکیت کا تصور آتا ہے, انحصار کا تصور آتا ہے. مثلا جو طاقت میرے پاس ہو دوسروں کے پاس نہ ہو, جو چیزیں میرے پاس ہوں وہ دوسروں کے پاس نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں پھر, جن کو ہم اب نگیٹو فارم میں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت منفی چیزیں ہوتی ہیں, کہ آپ انحصار کے ذریعے سے, ایکسکلوسیونیس کے ذریعے سے کامیابی دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی پراپرٹی بنا کر کامیابی دیکھ رہے ہیں, اپنی طاقت کو جمع کے کامیابی دیکھ رہے ہیں. یہ سب کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ سب ایک پوائنٹ سے آ رہی ہیں, ہم نے اپنے آپ کو سینٹر بنایا ہوا ہے, اپنے آپ کو محور بنایا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا ہوا. اللہ کے رسول کے نظام میں مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ ان کی ذات محور نہیں ہے, بلکہ ان کا خدا سے جو تعلق ہے وہ محور بنا ہوا ہے. ذات محور ہے ہی نہیں ایسا. جیسے ہی آپ کا اور میرا ذات محور ہوتی ہے, اور ہم لوگ معمولاً ایسے ہی ہیں, اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ مثلاً حب نفس ہر ایک انسان کے اندر ہے, حب ذات ہر ایک انسان کے اندر ہے, لیکن مشکل کیا ہے کہ یہ جو حب نفس ہے اور یہ حب ذات ہے, یہ جب سینٹر میں آ جاتی ہے تو پھر دوسری چیزیں اس کے شیڈ میں قرار پاتی ہیں, اس کے شیڈوں میں چلی جاتی ہیں. بس اگر ایک آدمی میرے لیے اچھا ہے تو پھر وہ اچھا ہے, اور اگر وہ میرے لیے برا ہے پھر وہ برا ہے. اگر کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے تو میرا تو مجھے اس سے کوئی ہمدردی بھی نہیں ہے. جب وہ میری ہوگی تب کہانی شروع ہوگی, جب مجھ سے کوئی تعلق بنے گا تو کہانی شروع ہوگی. تو ہم لوگوں کا جتنا نظام ہے دنیا کے اندر وہ حب نفس کے اوپر ہے, اور حب نفس میں ذات کو محور بنانا ہے. ہم اصلے, باقی سب ہمارے کانٹیکسٹ میں لنک میں باتیں بنتی ہیں. پھر رسول اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ رسول خدا کا ایک عجیب و غریب فرمان ہے. نبی خدا نے فرمایا الفقر فخری, فقر یعنی وہی پاوتی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, فقر یعنی نیاز مند ہونا, کسی کے اوپر محتاج ہونا. تو فرمایا الفقر, کہ میں نیاز مند ہوں, میں محتاج ہوں. لوگوں نے سمجھا کہ رسول خدا غربت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں غریب ہونا میرا آنر ہے. یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول خدا یہ کہیں غریب ہونا میرا آنر ہے. لوگوں نے اس کو اس طرح ترجمہ کر لیا الفقر فخری, کہ پاوتی میرا آنر ہے. رسول خدا نے یہ نہیں کہا ہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں الفخر, کہ میں خدا کا محتاج ہوں, یہ میرا فخر ہے, یہ میرا آنر ہے.
اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرج.
جیسے آپ اس جملے کے اوپر غور کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ رسول خدا اپنی ذات کو نفی کر رہے ہیں اور صرف خدا کے ساتھ رابطے کو اصل قرار دے رہے ہیں. یہ ان کا ریفرنس ہے جس کے اندر وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. بس رسول خدا اپنے ذات کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ ہی نہیں رہے, وہ صرف خدا کے ساتھ اپنے رابطے کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, جب وہ خدا کے ساتھ اپنے رابطے کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, تو وہ دیکھتے کیسے ہیں؟ وہ صرف خدا کو دیکھتے ہیں, اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے. اچھا, جب وہ خدا کو دیکھتے ہیں اور خدا کے چاہنے کو دیکھتے ہیں تو سارے بندے ان کے لیے ایک جیسے ہو جاتے ہیں, کیونکہ سب خدا ہے. کائنات ان کے لیے ایک جیسی ہو جاتی ہے. کیا مطلب ایک جیسی ہو جاتی ہے؟ مثلا اب ایک آدمی ہے جو ان کو نہیں مانتا اور ایک آدمی ہے جو ان کو مانتا ہے, لیکن جب وہ اپنے ریفرنس میں دیکھیں گے تو یہ ڈسٹنگوش ہوگا کہ وہ ان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. لیکن اگر وہ خدا کے ریفرنس میں دیکھیں گے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, دونوں اللہ کے بندے ہیں. رسول خدا اس ریفرنس میں چیزوں کو دیکھ رہے تھے. اچھا, اب دیکھیے, جیسے ہی میں اپنے ریفرنس میں چیزوں کو دیکھوں گا تو میری خوشی کیا ہوگی, میری لذت کیا ہوگی, میرا مزہ کیا ہوگا, مجھے کس چیز میں کامیابی نظر آئے گی. تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے میں نے ایک کام کیا, اس کام سے مجھے کوئی فائدہ ہوا تو میں کہوں گا یہ بہت اچھا کام ہو گیا, اس سے مجھے بہت مزہ آیا. رسول خدا کا ریفرنس وہ خود ہے ہی نہیں. اگر صرف خدا ہے تو جب بھی کوئی ایسا کام ہو جس سے خدا خوش ہو, نبی خوش ہو جائیں گے, مزہ لیں گے, لذت ہوگی. تو مثال کے طور پر اگر کسی بندے کی نصرت ہو گئی کسی ایسے انسان کی جس کی مدد ہونی تھی اور وہ مدد اللہ کے نبی سے ہو گئی تو نبی اس پہ بہت خوش ہوں گے. اچھا خود ملا یا نہیں ملا؟ نہیں, خود ملنے کا ریفرنس ہی نہیں ہے, بات ہی نہیں ہے ان کی. تو آپ سمجھیں کہ یہ جو فرق ہے یہ بہت بڑا ایک فرق ہے. اچھا اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں ہم ایسے نہیں ہیں, ہمارا ریفرنس ویسا نہیں ہے جیسے اللہ کے نبی کا ریفرنس ہے. تو وہ پھر ہیں کیوں اصلا؟ اس لیے ہیں کہ ہم انسانوں میں سے, کروڑوں اربوں انسانوں میں سے چند انسان ہیں جو اس ریفرنس کو اختیار کر لیں گے, وہ اس راستے پہ چل جائیں گے. تو میں نے عرض کیا جیسے مثال کے طور پر آج کی 7 ارب انسانوں میں سے چند انسان ایسے ہوں گے جو اس بات کو سمجھ پائیں گے. سمجھ پائیں گے کہ مطلب تو ظاہر ہے ہم نے بھی اب الفاظ میں کہنے کی کوشش کی, یہ سمجھنا کافی نہیں ہے. اس طرح سمجھنا کہ اس کے اوپر یقین آ جائے اور وہی چیز اختیار کر لے. تو اگر کوئی ایسا آدمی ہو جائے تو وہ گویا نبی کی ذات میں گم ہو گیا ہے, نبی کی ذات میں ضم ہو گیا ہے. جیسے ہی ہمارے پاس یہ فلسفے وغیرہ کے اندر یہ چیزیں ثابت ہوئی بھی ہیں کہ جیسے ہی آپ کسی چیز کے اوپر علم حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کی ذات کا حصہ ہوتا ہے درحقیقت. اور اگر کسی کو اس بات پہ یقین حاصل ہو جائے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں نبی کی ذات کے حوالے سے عرض کیا تو وہ نبی کی ذات کا حصہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے اندر وہی کمالات ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے جو نبی کی ذات میں ریفلیکٹ ہوئے تھے. لیکن میں نے عرض کیا یہ اربوں انسانوں میں کچھ لوگ ہوں گے. تو یہ وہ طرح, یہ وہ انداز تھا جس سے نبی دیکھ رہے تھے. اور میں نے عرض کیا اس سے ہمارا کوئی تعلق زیادہ بن نہیں رہا ہے. ہاں ہم فضیلت قبول کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی یہ فضیلت تھی کہ وہ اس مقام کے اوپر فائز تھے, لیکن اس سے ہمارا زیادہ تعلق نہیں بن رہا. اچھا اب میں آتا ہوں گویا میں نے کہا بھائی یہ تو عرش ہو گیا, یہ تو ہو گیا آسمان, یہ تو ہو گئی نبی کی بات. اب ہمارا مسئلہ کہاں پر ہے؟ ہم تو اس ریفرنس میں نہیں ہیں. ہم کس ریفرنس میں ہیں؟ ہم تو اس ریفرنس میں ہیں کہ میری ذات اصل ہے, میری ذات اور مجھ سے تعلق یہ اصل ہے. تو مثال کے طور پر اللہ کے نبی اس بات کے اندر خوش ہوں گے کہ کسی انسان کی نصرت ہو, چاہے وہ ان کو مانے چاہے نہ مانے. میں نے عرض کیا ہم ایسے نہیں ہیں, ہم پہلے اس کو دیکھیں گے جو مجھے مانتا ہو, کیونکہ بالآخر ہر چیز میں حب نفس ہے, ہر چیز میں حب ذات ہے. تو اب میں وہ اس طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو اللہ کے نبی کا ریفرنس تھا وہ تو بہت علیحدہ ہی معاملہ ہے, ہمارا تو وہ نہیں ہے. تو ان کی ذات سے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ جب دونوں دو مختلف اسفیئر میں کام کر رہے ہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ مثال کے طور پر آپ فزکس کے ماہر ہیں, میں کیمسٹری پڑھنا چاہتا ہوں, تو میں آپ سے سیکھوں کیسے؟ اب اللہ کے نبی کا ریفرنس ہے کہ وہ خود کو اپنی ذات کو مان ہی نہیں رہے, صرف خدا کو دیکھ رہے ہیں, اور میں وہ ہوں جو صرف اپنی ذات کو دیکھتا ہے. میں تو خدا کو بھی اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ دے دے تو میرا خدا ہے, اور نہ دے تو پھر میرا خدا سے بھی کچھ زیادہ تعلق نہیں بنتا. ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں. تو ہمارے لیے پھر وہ ذات کیسے ریفرنس بنے گی اور اس نے ہمیں کیا سکھایا؟ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. غیر متوقع طور پہ لوگ زیادہ آ گئے, تو آپ ذرا سا زحمت کر کے آگے تشریف لے آئیے تاکہ جو لوگ آ گئے ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو جائیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اذان محترم, خدا انشاءاللہ آپ کو اور ہمیں نبی کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ذات میں جو ہمارے لیے درس ہیں وہ کس انداز میں ہیں. اچھا اس میں متعدد اصول بیان کیے جا سکتے ہیں, بہت سارے اصولوں کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا اور ہم کیسے سیکھیں. در حقیقت یہ تو علیحدہ مسئلہ ہے, ہم کیسے سیکھیں اصل مسئلہ یہاں پر ہے. تو اس میں مجھے کچھ اس انداز میں اس کو دیکھنے کا موقع ملا, وہ یہ کہ مجھے یوں لگا جیسے اللہ کے نبی پہلا اصل جو ہمیں سکھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ طے کرو کہ تمہیں دنیا سے چاہیے کیا ہے. سب سے پہلے یہ طے کر لو تمہیں دنیا سے کیا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ خود اس الیوژن میں رہ جاتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. اسے خود بتارے کو پتہ نہیں چل پاتا کہ مجھے چاہیے کیا ہے. آپ ذرا ایک طالب علم کو سوچیے, اسٹوڈنٹ کو, جس نے مثال کے طور پر انٹرمیڈیٹ کا امتحان دے دیا ہے، ابھی جس نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیا ہے، تو پاکستان میں تعلیمی نظام میں انٹرمیڈیٹ کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، جو یہ چن لے گا 30-40 سال اس کی زندگی اس میں کامیابی میں یا ناکامی میں کھپ جائے گی، جو کچھ بھی ہوگا انٹرمیڈیٹ کے بعد بڑا ایک آتا ہے، ایک جنکشن ہوتا ہے، یہاں سے اب جو کچھ ہوگا. اچھا، اس بیچارے کو پتہ ہے کہ اگلے 30 سال میں کیا ہونے والا ہے؟ نہیں. ایک ابہام اس کے ذہن میں ہوتا ہے، مبہم سا. مثلا بہت سو کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے والدین کہتے ہیں بیٹا ہماری خواہش تھی کہ تم کہیں ڈاکٹر بن جاتے، تو وہ بیچارہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ چلو مجھے ڈاکٹر بن جانا چاہیے. یا مثال کے طور پر کسی کے رشتہ داروں کے اندر کوئی آدمی نکل آیا جو بڑا مثال کے طور پر اس بچے کے لیے بہت امپریسو پرسنالٹی رکھتا تھا، تو اس کے دماغ میں یہی آ گئی کہ مجھے ایسا بننا چاہیے. اچھا، اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا کہ اس آدمی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی توانائی کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، وہ ان چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دے پاتا. تو بڑا مبہم، بس ایک ذہن میں اس کے ایک آئیڈیا آتا ہے، اس آئیڈیا کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے. معمولاً ہم انسان بھی ایسے ہی ہیں، بوڑھے ہونے تک بھی ہمیں یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ ہمیں چاہیے کیا ہے، گھوم رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ ایک فینومینا آتا ہے، ہمیں ہر چیز چاہیے ہوتی ہے اور کوئی چیز سکون نہیں دیتی. یہ ہمارے ساتھ ایک عجیب مصیبت آتی ہے، ہر چیز چاہیے. کسی کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ لیا تو گاڑی چاہیے، کسی کو جہاز میں بیٹھا دیکھ لیا تو جہاز چاہیے، کسی کو فلاں کام کرتے دیکھ لیا تو یہ بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے. اچھا، اب مصیبت یہ ہے کہ کچھ لوگ تو بےچارے ایسے ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز چاہیے، وہ ہر چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور زندگی بھر اس آرزو میں مر جاتے ہیں کہ کاش کچھ مل جاتا اور کچھ نہیں مل پایا. کچھ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، وہ ہر چیز چاہتے ہیں، کچھ کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایک دو چیزیں مل بھی جاتی ہیں، جب مل جاتی ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ چاہیے ہی نہیں تھا، اس سے وہ مزہ ہی نہیں آیا، اس سے وہ بات ہی نہیں بنی. تو پھر ملنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ وہ نہیں تھا جو چاہیے تھا، ہمیں کچھ اور چاہیے تھا. اچھا، ایلوژن یہ ہے، ڈسیپشن یہ ہے کہ وہ پھر ایک اور چیز کو ٹارگیٹ بنا لیتا ہے کہ اب یہ چیز چاہیے. تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے سولدہ بازار میں رہ رہا ہے تو سوچ رہا ہے مجھے پی سی ایچ ایس جانا ہے، پی سی ایچ ایس میں رہنا ہے وہ سوچ رہا ہے مجھے ڈیفینس میں جانا ہے، پھر ڈیفینس میں جانا ہے تو سوچ رہا ہے امیرکا جانا ہے، پھر امیرکا میں جانا ہے تو فلاں جگہ پہ جانا ہے، پھر اب گھر کو بڑا کرنا ہے، اسی میں مر جائے گا، کب جائے گا. گاڑیاں چینج کرے گا، گھروں کو چینج کرے گا، لوکیلٹی چینج کرے گا، دوستوں کو تبدیل کرے گا، سارے کام کرے گا، بہت کم لوگوں کو یہ سمجھ آ پاتا ہے کہ انہیں چاہیے کیا تھا. سب سے پہلا جو مجھے سمجھ میں آیا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ تم یہ دیکھنے کی کوشش کرو تمہیں دنیا سے چاہیے کیا ہے، اور اس ڈسیپشن سے نکلو کہ تم ہر چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو، ہر چیز کی ورتھ نہیں ہے، یہ دیکھو چاہیے کیا ہے. اچھا، جیسے ہی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کیا ہے، تو پھر ایک اور بات آتی ہے، کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کسی اور چیز کے لیے. مثلا میں اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں اس طرح سے عرض کروں گا کہ بھائی آپ کو اور مجھے کھانا چاہیے، ظاہر ہے کھانا نہیں ملے گا تو پھر باڈی کام نہیں کرے گی، باڈی کام نہیں کرے گی تو ہم مر جائیں گے، اور موت تو نہیں چاہیے، ہمیں تو زندگی چاہیے، صحیح ہے. تو ہمیں کھانا چاہیے تاکہ باڈی رہے، اور باڈی چاہیے تاکہ زندگی رہے، صحیح ہے. تو اصل میں کھانا چاہیے، زندگی چاہیے، زندگی چاہیے، اصل میں زندگی چاہیے. اچھا، اگر کبھی بھوکے مر کے زندگی مل رہی ہو، یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے. بھائی مثال کے طور پر کسی بچے کو گاڑی چاہیے، اچھا میں اس سے پوچھوں گا تمہیں گاڑی چاہیے یا کسی جگہ پہنچنا چاہیے، تو وہ کہے گا جگہ پہ پہنچنا بھی چاہیے اور گاڑی بھی چاہیے. پہنچنا بھی ہے لیکن پہنچنا ذرا اسٹائل میں ہے، صحیح، تو اس کے لیے گاڑی چاہیے. اچھا، اب میں اسے ایک اور بات پوچھوں گا، یہ جو تمہیں اسٹائل میں چاہیے، اس اسٹائل کے پیچھے کیا چاہیے؟ اب اس اسٹائل کے پیچھے اس کو ایک برتری کا احساس چاہیے کہ میں سپیریئر ہوں دوسروں سے. تو مثال کے طور پر اگر عام گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں گا تو وہ اسٹائل نہیں ہے، اور اسٹائل نہیں ہے تو سپیریئرٹی نہیں ہے. اچھا، میں اس سے ایک اور بات پوچھوں گا، یہ جو سپیریئرٹی کا احساس آتا ہے، اس کے پیچھے کیا چاہیے؟ جب یہ سپیریئرٹی کا احساس آتا ہے، میں سپیریئر ہوں دوسروں سے، تو اس کے پیچھے کیا آتا ہے؟ اس کے پیچھے آتا ہے ایک سیٹسفیکشن. ایک احساس کہ میں کامیاب ہو گیا. اچھا اگر کسی کو ننگے پاؤں گھوم کر وہ کامیابی کا احساس مل جائے دونوں میں بہت فرق ہو جائے گا, بہت زیادہ فرق ہوگا. ایک آدمی چیزوں اور لوگوں کے ذریعے سے جو احساس لے رہا ہوگا, دوسرا بغیر لوگوں اور بغیر چیزوں کے اس سے اچھا احساس لے لے گا. اچھا ایک اور آسانی بھی ہے, جو آدمی چیزوں اور لوگوں کے ذریعے سے احساس لے رہا ہے, سکون لے رہا ہے, مزہ لے رہا ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. آپ نے دیکھا نا دوائیاں ایسی ہوتی ہیں, آپ نے کوئی دوائی لی, اس نے کھانسی تو صحیح کر دی لیکن بہرحال سر میں درد ہو رہا ہے. تو ایک مسئلہ تو حل کر دیا لیکن ایک سائیڈ ایفیکٹ ہاتھ میں پکڑا دیا آپ کے. اچھا اگر میں گاڑی اور لوگوں کے ذریعے سے کامیابی کا احساس لیتا ہوں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو ناکامی کا احساس بھی دیتا ہوں, اور جن لوگوں کو میں ناکامی کا احساس دیتا ہوں وہی میرے دشمن بھی بنتے ہیں, اور جب وہ میرے دشمن بنتے ہیں تو میری کامیابی کے راستے میں یہی لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو میں اپنی کامیابی کو لیتے لیتے بہت ساری کامیابیوں کو ناکامی میں تبدیل کر چکا ہوتا ہوں. لیکن اگر لوگوں اور چیزوں کے ذریعے سے کامیابی نہ ملنی ہو, وہ احساس کامیابی کا مجھے کہیں اور سے ملے, تو وہ سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے. اب وہ ایک علیحدہ مسئلہ آئے گا کہ یہ کیسے جج کریں گے بھائی یہ لوگوں اور چیزوں کے بغیر کامیابی کا احساس آتا کیسے ہے. تو میں کہوں گا اب ہمیں آ کر پھر دوبارہ اللہ کے نبی کو دیکھنا ہوگا, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھو یہ جو تم لے کر کامیابی کا احساس کرنا چاہتے ہو, یہ لے کر کامیابی کا احساس کرنا بہت ٹیمپرری ہے. تھوڑی دیر میں جو چیز تم نے لی ہے یہ تمہاری عادت بن جائے گی, پھر کامیابی کا وہ احساس نہیں ہوگا. مثلا بھائی کوئی بچہ مر رہا تھا کہ مجھے بی ایم ڈبلیو چاہیے, صحیح ہے, 25 سال محنت کی بی ایم ڈبلیو لینے کے لیے. اچھا صاحب کسی بھی وجہ سے بی ایم ڈبلیو مل گئی, اب ایک دفعہ بیٹھے کیا مزہ آیا, دوسری دفعہ, چوتھی, دسویں, 50ویں دفعہ, آخر میں کیا ہے, ختم ہو گیا معاملہ. اس میں پرابلم ساری یہ ہے کہ آپ کا جو کامیابی کا احساس ہے وہ بہت ٹیمپرری ہے, مستقل نہیں ہے. اچھا آپ کہیں گے نہیں وہ چینج کرتا رہے گا, بی ایم ڈبلیو کا ایک ماڈل لیا نا, اس سے بڑا ماڈل بھی ہوگا, اس سے مہنگی گاڑی بھی ہو سکتی ہے, رولز رائس بھی ہو سکتی ہے. تو کیا ہوگا کہ یہ جو کامیابی کا احساس ہوگا وہ پھر ٹیمپرری ہو جائے گا, دوبارہ پھر ایک محرومیت کا احساس رہے گا, یہ تو ہے وہ نہیں ہے. اور یہ گاڑیوں کے معاملے میں چلتا ہے اور بہت ساری اور چیزوں کے معاملے میں چلتا ہے, کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیتا ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے, اور نہیں لے پاتا اور کہتا اس سے بہتر چاہیے تو محرومیت بڑھتی رہتی ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا کہ تم لینے سے جو کامیابی کا احساس کر رہے ہو, اس کی جگہ اگر تم دینے سے کامیابی کا احساس کرنے لگو,
یا رسول اللہ,
دو راستے ہو گئے. ایک راستہ یہ تھا کہ لے کر کامیابی کا احساس کرنا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو لے کر کامیابی کا احساس کرنا اس میں دو مصیبتیں ہیں, اگر آپ رک گئے تو عادت بنتی ہے احساس ختم, اگر بڑھاتے رہے تو محرومیت بڑھتی رہتی ہے, یہ ہے وہ نہیں ہے. اور سائیڈ ایفیکٹ علیحدہ ہیں, دسیوں لوگوں کو ناکام کر کے میں نے ان کو اپنا دشمن بھی بنایا ہے اور وہ بعد میں مجھ سے بدلہ بھی لیں گے, یہ سارے کام ہوں گے میرے ساتھ. اللہ کے نبی نے ہمیں جو پیٹرن دیا وہ یہ کہ تم ایسا کرو کہ تم میرے فرینڈس ریفرنس میں تو نہیں آ پا رہے گے. مثال کے طور پر میں پہلی والی بات پہ جا رہا ہوں کہ تم ذات کو محور بناؤ ہی نہیں, تم خدا کو محور بناؤ. چلو تم اتنے عقل مند انسان ثابت نہیں ہو رہے, کوئی بات نہیں, تم اپنی ذات کو ہی محور بناؤ, اسی کو کامیاب کرو. لیکن تم یہ جو کامیابی لے کر کرنا چاہ رہے ہو اس کی جگہ دے کر کامیابی لینے کی کوشش کرو, اس کو ٹرائی کرو کہ آیا دے کر بھی کوئی کامیابی ہوتی ہے. اچھا دنیا میں ایک جو ڈسیپشن یا میں دوبارہ اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں جو دھوکہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں دے کر کامیابی نہیں ہوتی. یہ دنیا میں بہت پرانا ایک دھوکہ چل رہا ہے کہ دے کر کامیابی نہیں ہوتی. اب اللہ کو پتا ہے کہ ہر انسان کے پاس دیکھیے اب تین لیول خود بخود بن چکے ہیں. ایک وہ لیول کہ جس میں سینٹر محوریت ہم نہیں ہیں بلکہ خدا ہے جو رسول اللہ کا میں نے بتایا لیول. دوسرا لیول یہ ہوا کہ کچھ انسان ہو جن کو اتنا اچھا سمجھ میں آ جائے کہ دے کر کامیابی کا احساس زیادہ مضبوط ہے. یہ دو. تیسرے انسان وہ ہیں جو لے کر کامیابی کا احساس کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک ہی عمل تینوں بندوں کو بھی خوش کر سکتا ہے. ایک ہی عمل تینوں بندوں کو خوش کر سکتا ہے. یہ خدا کے نظام کی عجیب خوبی ہے. اور اس طرح سے اللہ کے رسول کی ذات جو کسی اور ریفرنس کے اندر بیٹھی ہے ہم لوگوں کے لیے پھر اسوہ حسنہ بن جاتی ہے جبکہ ہمارا ریفرنس کچھ اور ہے. ہمارا ریفرنس وہ نہیں ہے ان کی ذات. اس کے باوجود ان کا عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اب دیکھیں میں اس تیسرے لیول کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا لیول یہ تھا کہ ہم محور نہیں ہیں خدا محور ہے. دوسرا ریفرنس یہ تھا کہ لے کر خوش مت ہو دے کر خوش ہو. فرض کر لیتے ہیں کہ میں ان دونوں پہ نہیں آ پایا. میں ایک ایسا انسان تھا نہ اس بلندی پہ آ پایا جس پہ اللہ کے رسول جیسی ہستی کا اشارہ سمجھ میں آتا ہے. دوسرا یہ کہ دے کر خوش ہونا یہ بھی میں نہیں سیکھ پایا. میں وہی ہوں جو لے کر خوش ہوتا ہے. لے کر خوش ہوتا ہے. اب میرے لیے نبی کی ذات میں کیا اسوہ حسنہ ہے؟ دیکھ رہے ہیں کتنے نیچے آ گئے ہم لوگ کہ میں وہ انسان ہوں جو دے کے خوش نہیں ہوتا. میں وہ انسان ہوں جو لے کے خوش ہوتا ہے. اب میں کہوں گا اے اللہ کے رسول آپ کی ذات میں میرے لیے اسوہ حسنہ کہاں ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں میں وہ بن جاؤں میں وہ بن جاؤں. میں وہ نہیں بن پا رہا. میں لے کر خوش ہوتا ہوں. تو اللہ کے رسول مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے بھی ایک نسخہ رکھتا ہوں. اب یہ کیا نسخہ ہے؟ پہلا نسخہ تو یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو محور نہیں بناؤ محور خدا کو بناؤ. میں نے کہا اللہ کے رسول میرے بس کا نہیں ہے. دوسرا محور یہ تھا کہ لے کر خوش مت ہو دے کر خوش ہو. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی میرے بس کی بات نہیں ہے. میں وہ بندہ ہوں جو لے کر خوش ہوتا ہوں. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تمہارے لیے بھی میرے پاس ایک حل ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول مجھے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم لے کر خوش ہوتے ہو نا چلو ایسے ہی رہو. یہ بتاؤ تم لوگوں سے چھین جھپٹ کے کتنا لے لو گے؟ چھین جھپٹ کے لوگے نا لوگوں سے ہڑپ کر کر کے لوگے زبردستی کر کر کے لوگے. اس سے تمہیں زیادہ ملے گا یا میں تمہیں ایک اور فارمولہ بتا دیتا ہوں اس سے تمہیں زیادہ مل جائے گا. بس وہ میرا ریفرنس چینج نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم وہی انسان ہو جو لے کے خوش ہوتا ہے لیکن لے کر خوش ہونے والوں کو بھی میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم جتنا دو گے ہمارا نظام تمہیں زیادہ دلوا دے گا. اب دیکھ رہے ہیں اب یہ تیسرے لیول پر ہم لوگ ہیں. میں اپنے آپ کو تیسرے لیول پہ رکھ رہا ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں جو خدا کو محور بنا کے چلا سکے میرے بس کا نہیں ہے. نہ میں وہ بندہ ہوں جو دے کے خوش ہوتا ہے. میں وہ بھی نہیں ہوں. میں لے کے خوش ہوتا ہوں. اچھا اگر لے کے خوش ہوتا ہوں تو میرے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ کیسے ہے؟ وہ مجھے ایک اور قانون سکھا رہی ہے. وہ قانون کیا ہے؟ تم جتنا دو گے ہمارا نظام تمہیں اس سے زیادہ دلوا دے گا. اب خدا ہم سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ خدا بڑھا بڑھا کر اسے واپس کرے؟ اللہم صلی علی محمد. خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ خدا ہم نے متعال کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم وہ نہیں ہو جو میری خاطر کرو. تم اپنے لینے کی خاطر کر رہے ہو نا. تم وہ نہیں ہو جو دے کے خوش ہوتے ہو. تم وہ ہو جو لے کے خوش ہوتے ہو. یہ بھی مجھے پتا ہے. تو چلو میں تم کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اے لے کر خوش ہونے والو اگر تم مجھے دو تو میں سب سے زیادہ دینے والا بھی ہوں. ادھر ادھر چھین جھپٹ کر تم جتنا بھی لوگے اس سے زیادہ اگر تم مجھے دو تو میں تمہیں دے دوں گا. میں تمہیں دے دوں گا. یہ تیسرا فارمولہ ہے جو ہم لوگوں کے کام آ سکتا ہے. مجھے یہ لگا کہ اللہ کے رسول نے اپنی ذات میں متعدد جگہوں پر اس فارمولے کو ثابت کیا ہے کہ تمہیں لے کر مزہ آتا ہے تو لے کر بھی اگر مزہ آتا ہے نا تو راستہ جھپٹنا نہیں ہے بلکہ راستہ دینا ہے. تو اب تم کیا کرو؟ تو میں اس کو قانون کو اس صورت میں بیان کرتا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تمہیں جو کچھ دنیا میں چاہیے وہ دوسروں کو دینا شروع کر دو. اور جو کچھ تمہیں نہیں چاہیے وہ دوسروں کو ہرگز مت دینا. مجھے اللہ کے رسول کی ذات سے یہ سیکھنے کو ملا کہ جو کچھ تمہیں چاہیے ہے وہ تم دوسروں کو دینا شروع کرو, چونکہ خدا بڑھا بڑھا کے واپس کرتا ہے, اور جو کچھ تمہیں نہیں چاہیے وہ دوسروں کو مت دینا. کیوں؟ وہ بڑھا بڑھا کے واپس وہ بھی کرے گا. تو اگر میں نے لوگوں کو دکھ دیے تو کیا ہوگا؟ دکھ بڑھ بڑھ کے واپس آئیں گے. لوگوں کو بے احترامی دی تو بے احترامی بڑھ بڑھ کے واپس آئے گی. مجھے لگا کہ اللہ کے رسول کی ذات یہاں سے بھی ہمیں ایک بات سکھا رہی ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر اگر کسی کو اطمینان آ جائے, یہ قانون اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو وہ اپنے ہی ریفرنس میں بیٹھا رہے گا, لے کر خوش ہونے والا, لیکن اس کو دینے کی عادت پڑے گی. میں نے یہ دیکھا اپنے طور پر جتنا بھی نوٹ کر پا رہا ہوں, دنیا کے لالچی ترین انسان دینے میں کمی نہیں کر رہا ہے. میں نے یہ نوٹ کیا کہ دنیا کے لالچی ترین انسان, لیکن وہ انسان جو بڑے گھاگ تھے, بہت تجربے کار تھے, میں بلینرز کی باتیں کر رہا ہوں, یہ جو بلینرز تھے ان کو بھی ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جتنا دو گے یہ ہمارے بلینز اور بڑھنا شروع ہو جائیں گے. یہ لوگ دینے میں کمی نہیں کر رہے. بدقسمتی ہم غربا کے ساتھ ہے جن کو یہ قانون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم غریبوں کو یہ قانون سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیں گے تو ہم اور غریب ہو جائیں گے. خدا کا نظام کچھ اور ہے. تو عزیزان محترم, اس طرح میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کی. اچھا, یہ جو میں نے دینے کی بات کی ہے صرف پیسے کے اوپر نہیں ہے, اس میں محبت بھی شامل ہے, احترام بھی شامل ہے, سب کچھ شامل ہے. جو کچھ بھی چاہیں وہ سب آپ اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں یہاں سے ایک سمجھ میں آتا ہے, اب وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے, 40 منٹس کا ہمارے پاس ٹائم تھا جو تقریباً ختم ہو چکا ہے, لیکن میں ایک پوائنٹ اور اضافہ کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی نماز رات میں بھی نمازیں بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے, اور مثلاً خدا نے متعال رسول خدا کو کہتا ہے کسی موقع کے اوپر, ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے اوپر اتنی سختیاں کریں. تو آپ مثال کے طور پر ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں, آپ آدھی رات کھڑے رہتے ہیں, تو اللہ نے کہا کہ تھوڑا سا اتنا سختی مت کریں اپنے اوپر. میں ایک بات سوچنے لگا کہ اللہ کے رسول کی ذات میں یہ جو کام ہے, بہت زیادہ عبادتیں کرنا, ہر وقت کچھ کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ ٹاپک کون سا ٹاپک ہے؟ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی روایت ایسی نہیں ہے کسی آدمی نے اللہ کے نبی کو بیکار دیکھا, کوئی روایت ایسی نہیں ہے. یہ ہے کیا چیز؟ اچھا, اللہ کے نبی کو دنیا بھی نہیں چاہیے, دنیا بھی نہیں چاہیے. تو مثلا ایک آدمی ہوتا ہے دنیا دار ہوتا ہے, ایک فون یہاں لگا ہے, ایک فون یہاں لگا ہے, رات کو سونے سے پہلے بھی آگے وہ پیسہ ادھر ادھر کھسکا رہا ہوتا ہے کہ یار چلو چار پیسے سونے سے پہلے قل ہو اللہ کی جگہ وہ بھی چار پیسے ہی آ جائیں. تو لوگ اس طرح ہوتے ہیں, اللہ کے نبی ویسے بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کی ذات میں ہے کیا, پوائنٹ کیا ہے پھر؟ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, وہ ہے زندگی کا آپٹیمم بینیفٹ لینا. یہ رسول اللہ کی ذات میں نظر آتا ہے, ہر چیز سے جو آپٹیمم بینیفٹ نکالا جا سکتا ہے وہ بینیفٹ لیا جائے. تو اللہ کے رسول کی ذات نے ایک عجیب پیٹرن ہے سونے کا. رسول خدا اکٹھے نہیں سوتے تھے, مثلا سوئے اور 6 گھنٹے سو لیے, 7 گھنٹے سو لیے, 8 گھنٹے, ایسے نہیں سوتے تھے. تھوڑا سا سوتے تھے, پھر اٹھ جاتے تھے, تھوڑی سی عبادت کرتے تھے, پھر دوبارہ سو جاتے تھے. تو میں سوچا وہ یہ کیوں کرتے تھے؟ تو مثال کے طور پر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ شروع کی جو نیند ہوتی ہے, مثلا کچھ دیر کی جو نیند ہوتی ہے, وہ کتنی پاورفل نیند ہوتی ہے, اور اس کے بعد جتنا وقت گزرتا چلا جاتا ہے نیند کی اسٹرینتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے. رسول خدا سونے میں بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے, سونے میں بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, ان کی لائف میں جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ لائف کا جو آپٹیمم بینیفٹ ہو سکتا ہے, سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, وہ سب سے زیادہ فائدہ نکالا جائے. تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک دن بھی مثال کے طور پر دنیا کے اوپر ضائع نہیں کیا. جو کام کیا وہ کیا جو کسی نہ کسی طرح آخرت سے متصل تھا. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ دنیا تو فنا ہو جائے گی، اس کے لیے کام کرنا فالتو چیز ہے. وہ ہر چیز کا ریفرنس آخرت کے اندر بنا کے کر رہے تھے. تو وہ جو جملہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، وہ اس کام کے اندر سمجھ میں آتی ہے. اچھا میں اس سے کیسے سیکھوں؟ میں بہت سادہ سے ایک کام کروں. ایک تو یہ کہ میری زندگی کے اندر کوئی ٹائم ایسا نہ آئے جب مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، بیکار کیوں بیٹھا ہوں. بیکار نہیں ہونا چاہیے مجھے، کوئی نہ کوئی کام ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اپنے کاموں کے اندر یہ طے کر سکوں، اتنی میرے دماغ میں مہارت ہو کہ کون سا کام زندگی کا زیادہ اچھا فائدہ ہوگا، زندگی کا زیادہ اچھا فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر 24 گھنٹوں میں کچھ اوقات ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک انتہائی محترم ہیں، انتہائی محترم ہیں اللہ کے نزدیک. مثال کے طور پر فجر سے پہلے کا جو کچھ وقت ہے یہ خدا کے نزدیک بہت محترم ہے. اچھا اس کا آپٹیمم بینیفٹ کیا ہے؟ اچھا میں اپنی زندگی سے بینیفٹ لیتا کیا ہوں؟ مثلا دن کے جو 24 گھنٹے ہیں ان سے میرے بینیفٹس کیا ہیں؟ مثال کے طور پر 24 گھنٹوں میں سے ایک فائدہ جو میں اٹھاتا ہوں وہ سونے کا ہے، بدن کو آرام دیتا ہوں. 24 گھنٹوں میں سے ایک فائدہ میں اٹھاتا ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ایک فائدہ ہے. اچھا ایک فائدہ میں اٹھاتا ہوں لوگوں کے ساتھ سوشلائزیشن، لوگوں کے ساتھ ملتا ملاتا ہوں. ایک فائدہ میں اٹھاتا ہوں کمائی کا، کہ میں وقت سے فائدہ اٹھا کے کمائی کرتا ہوں. ایک فائدہ میں اٹھاتا ہوں علم کا، کہ میں وقت سے فائدہ اٹھا کے علم حاصل کرتا ہوں. تو آپ اپنی زندگی کے اوقات کا جتنے بھی بینیفٹ لیتے ہیں سب کو لسٹ کر لیں. اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھے گا کہ جو فجر سے پہلے کا آدھا گھنٹہ ہے اس کا آپٹیمم بینیفٹ کیا نکل سکتا ہے، آپٹیمم بینیفٹ کیا ہے اس کا. تو آپ کو فوراً ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جس نے مجھے اور اس وقت کو خلق کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت عبادت کرو، یہ آپٹیمم بینیفٹ ہے. نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، آپٹیمم بینیفٹ کیا ہے؟ جس نے مجھے اور وقت کو خلق کیا ہے وہ کہہ رہا ہے اس وقت نماز، اور کوئی چیز اس کے ایکول نہیں آ پائے گی. اس طرح ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنے ہوں گے. یہ ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا. ہر چیز میں وہ یہ دیکھتے تھے اس وقت سب سے اچھا کام کون سا ہے. اچھا ان کی مہارت اس پائے کی ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کسی بھی وجہ سے کوئی کام ایک دفعہ بھی کر دیا تو اللہ کو اپنے نبی کے کیے پہ اتنا اعتماد ہے کہ اس نے کہا کہ وہ ایک دفعہ کا کیا کام بھی سنت نبی ہے اور مستحب ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے بہتر کوئی فائدہ ہو سکتا تھا. زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے بہتر بھی ہو سکتا تھا، وہ نہیں کریں گے. تو ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں یہ سکھایا اپنی زندگی کی قدر جانو، اپنی زندگی کے لمحات کی قدر جانو، اور جو میکسیمم بینیفٹ اپنی زندگی سے نکال سکتے ہو اس کو نکالنے کی کوشش کرو. تو اگر کوئی اس اصول کو مان لے تو بہت ساری حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا، چونکہ وہ دیکھے گا اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہے، میکسیمم بینیفٹ کے اوپر جائے گا پھر. اور اگر آپ اور میں یہی کرنا شروع کر دیں تو ہمیں ایک اور فائدہ بھی ہوگا. اب میں بالکل آخری لمحات کے اندر ایک اور بات بھی عرض کروں. آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی ایکٹیویٹی کو کیٹیگریز میں ڈال دیجئے. کس ٹائم پر کون سی ایکٹیویٹی آپ کے لیے پرائیورٹی ہے، اس کا ٹائم بھی سیٹ کر لیں. مثال کے طور پر اگر میں روزانہ قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں، کتنے منٹ پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ کس ٹائم میں پڑھنا چاہتے ہیں؟ پرائیورٹائز کریں. آپ کس ٹائم میں اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس ٹائم کو طے کریں اور پھر اس میں وہی کر کے دکھائیے. کیوں آپ اپنی زندگی کے دوسرے نمبر کے فائدے پہ کیوں خاموش رہ رہے ہیں؟ پہلے نمبر کا فائدہ اٹھائیے اپنی زندگی سے. تو اس طرح میں اور آپ اپنی زندگی کا میکسیمم بینیفٹ نکال سکتے ہیں. ہمارے پاس زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور یہ بہت تیزی سے گزرتی ہے. جیسا کہ فرمایا الفرصت و تمر و مر صاحب، فرصت بادلوں کی تیزی سے گزر جاتی ہے، بادلوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کب سر پہ آنے والا ہے اور ایک دم سے گزرتا ہے. تو ہم لوگ کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، ہمیں میکسیمم بینیفٹ نکالنا ہوگا. تو آپ اور میں پرائیورٹائز کریں، اور اس کے بعد اوقات کو تقسیم کریں. بہتر یہ کر لیجئے جو چیزیں آپ کو اہم لگ رہی ہیں اس کے وقت کو پہلے سے گن لیجئے. مثال کے طور پر اگر آپ نماز شب پڑھیں گے تو کتنے منٹ لگیں گے, پھر اپنے آپ سے پوچھیں اتنے منٹ میں اگر یہ ہو رہا ہے تو کیا انصاف ہے کہ یہ اتنے منٹ میں کہیں اور دے دوں جو اس سے یقیناً کم ہے. تو مثال کے طور پر اگر فلاں عمل اگر میں کرتا ہوں, میں نے ایسے ہی حساب لگایا, ہمارے پاس روایت موجود ہے, مولا امیر المومنین سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد, روایت موجود ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جہاں پڑھی ہے وہیں بیٹھے رہو اور بیٹھ کے 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو, تو اس سے تم دن بھر میں گناہوں سے محفوظ رہو گے. البتہ اس کی ایک سینس ہونی چاہیے, صحیح سینس ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. اچھا, میں نے سوچا ٹھیک ہے اگر میں قل ھو اللہ پڑھنا چاہتا ہوں تو یہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر روایت امیر المومنین کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دن بھر گناہوں سے بچ سکتے ہو تو کم سے کم اتنا ہوگا کہ میرے اندر گناہ کی خواہش کم تو ہو جائے گی, اگر بالکل ختم نہیں ہوئی تو کم تو ضرور ہو جائے گی, امیر المومنین نے فرمایا. تو میں نے سوچا کہ یہ بینیفٹ اچھا ہے یا نہیں ہے, بڑا ہے یا نہیں ہے. تو مجھے لگا بھائی 24 گھنٹے زندگی میں گناہوں کی خواہش اگر 50% کم ہو جائے 11 دفعہ قل ھو اللہ پڑھنے سے تو برا نہیں ہے, سودا اچھا ہے. اچھا, 11 دفعہ قل ھو اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب چیزوں کو نوٹ کر لیں. مجھے نماز شب پڑھنی ہے نہیں پڑھنی؟ پڑھنی ہے. کتنی دیر لگتی ہے اس میں؟ کاؤنٹ کر لیں. پھر اپنے آپ سے پوچھیں اس 15 منٹ کا یہ فائدہ ہے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے نوٹ کیا بھائی کہ بھائی 11 دفعہ قل ھو اللہ پڑھوں تو کتنی دیر لگے گی, تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں 1.5 منٹ سے کم لگیں گے. 1.5 منٹ! تو میں نے کہا یہ ناانصافی ہے کہ میں 1.5 منٹ کو کھوؤں اور 24 گھنٹے میں گناہ کی خواہش کو 50% بڑھا دوں مثلا. تو بہتر ہے کہ یہ 1.5 منٹ یہاں ایلوکیٹ کر دیے جائے, اور مجھے پتا ہے کہ میں 1.5 منٹ بہت ضائع کروں گا, لیکن یہ شیطان کا ایک کھیل ہمارے ساتھ رہے گا کہ اگر میں 10 منٹ قرآن پڑھنا چاہوں تو 10 منٹ ایسا لگے گا جیسے زندگی کا سب سے اہم 10 منٹ یہی تھے اور مجھے کچھ اور کرنا تھا, جبکہ وہی سب سے اہم تھے اور مجھے یہی کر لینا چاہیے تھا. تو آپ اور میں اپنی زندگی میں آپٹیمائز کریں اپنے بینیفٹ کو, اور اب یہ بینیفٹ ہوتا کیا ہے اور اس کا آخرت سے کیسے تعلق بنے گا, ظاہر ہے ہمارے پاس اس کا کوئی موقع نہیں ہے. اور ہم اس لیکچر کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. اسکیجول کے مطابق سوال جواب کی گنجائش نہیں ہے, تو ہم اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرتے ہوئے, ہم معمولاً سوال جواب پسند کرتے ہیں لیکن آج کوئی گنجائش ظاہر اس کی ہے نہیں. تو انشاءاللہ خدا نے مطالعہ چاہا تو کبھی اور ایک دفعہ پھر اللہ کے نبی کے احترام میں, ان کی اولاد طاہرہ کے احترام میں, اور ان کے وارث کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.